مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ. انتیس جمادی الاولی 1432 سنہ ہجری، دنیا کے مختلف ممالک سے تشریف لائے ہوئے اسلامی بھائیوں کی کے 12 روزہ تربیت کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں سلسلہ ہے. اسی ضمن میں مدنی مذاکرہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں گے، ضروری نہیں. معلوم ہوا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے بلا وجہ آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقف پر خامخا اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب
محمد. نام محمد احسن علی اتاری، جرمنی سے. بابا کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایک رواج ہے کہ ملازمت میں جو کی جاتی ہے اس میں دورانیہ جو ملازمت کا ہے وہ کم ظاہر کیا جاتا ہے اور کام پورے 8 گھنٹے کیا جاتا ہے. اس طرح سے حکومت سے مالی معاونت بھی حاصل کی جاتی ہے اور جو ملازمت دینے والا ہوتا ہے اس کا ٹیکس بچتا ہے. تو اس میں دونوں کا فائدہ ہوتا ہے، جو ملازمت کر رہا ہے اس کا بھی اور جو ملازمت دیتا ہے اس کا بھی. تو حضور ایسا کرنا کیسا اور ایسی کمائی کا کیا حکم ہوگا؟ جزاک اللہ خیر.
وہ دھوکہ تو کافر کو دینا بھی حرام ہے. اگر آپ یہ جرمنی میں ایسا ہے آپ کے اور کفار کے ساتھ بھی اگر کوئی ایسا کرتا ہے دھوکہ تو ہے نا، گناہ تو ہے. اب اس کے ذریعے جتنی محنت، اب یہ کہ ساری رقم حرام ہو جائے گی یہ تو نہیں ہوگا. جتنا وقت کام کیا یہ ہاں اجرت حلال ہو جائے گی. انڈرسٹوڈ ہے نا، دونوں کو پتا ہے کتنے گھنٹے یہ جا رہا ہے، وہ لکھ کر دھوکہ دیا، وہ جھوٹ بولا. اجرت تو ساری حلال رہے گی، لیکن اب یہ کہ گناہگار تو ہوگا یہ، کیونکہ اس نے دھوکہ دیا نا. دھوکہ دینا حرام، وہ جاننا میں لے جانے والا کام. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ میں گاڑیوں کا کام کرتا ہوں، گاڑیاں کہیں سے لینے یا چھوڑنے جاتا ہوں تو باہر جو ملازمین ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے لنک ہوتے ہیں، اندر جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو جن کے ساتھ ہمارے لنک ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کام دیں گے، گاڑیاں بھی دیں گے، لیکن آپ کے ساتھ جو ہم پیسے طے کریں گے یہ آپ کو اور ہمیں پتا ہونا چاہیے. آپ نے اور کسی یا اندر بات نہیں کرنی، اگر آپ ہمارے ساتھ ایسے چلیں گے تو ہم آپ کو کام دیں گے. آیا کہ میرے لیے یہ کام کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ جزاک اللہ.
یہ سوال غالباً کچھ اس میں ٹوٹ پھوٹ ہے، نہیں ٹوٹ پھوٹ ہے سوال میں.
جی
یہ کوئی اس میں رشوت کا چکر یا تو ہوگا، یا مطلب یہ کہ ہمارے بل زیادہ شو کرتے ہیں، پیسے کم پیمنٹ کرتے ہیں، دھوکے میں جو وصول، یہ شاید اس طرح کا لگتا ہے.
جی
سوال میں گاٹی ہے، سوال مکمل ہوگا تو جواب بن پڑے گا نا. تو اگر یہ ایسا ہے جیسا ابھی میں بولی گیا کہ اگر اس میں دھوکا ہے کہ وہ ملازم اس لیے بولتے ہیں کہ دیکھو یہ مثلاً یہ 1000 روپے کی ہم آپ کو دیں گے، لیکن آپ بولنا نہیں کیونکہ وہاں سے آپ کو 900 کی اٹھانی ہے اور 100 روپے یہ ہمارے ہوں گے.
جی بابا،
تو اس طرح یہ دھوکہ تو اس میں ہو رہا ہے نا.
جو گاڑی بک کروانے آ رہا ہے وہ اپنا کمیشن رکھ لیتے ہیں کہ آپ ہم اندر تو اپنی کمپنی سے زیادہ پیسے لیں گے مگر آپ کو ہم پیسے کم دیں گے, آپ نے وہاں زیادہ بتانا ہے.
ہاں, تو یہ جھوٹ بولنے کا کہا اور دھوکہ دینے کا کہا نا اس نے.
جی بابا,
یہ اور آج کل ہمارے لیبر جتنے بھی مزدور بھی, یہ عموماً یہ ہوتا ہے, یہ مزدور جو سامان خریدتے ہیں نا, یہ جیسے ٹمبر مارکیٹ میں جاؤ تو ان کی دکانیں نہیں چلتی. ورنہ مجھے واسطہ پڑا نا ان لوگوں سے کہ یار وہ یہ بولتے ہیں کہ ہم کو غلط بل بنا کے دو کہ ہم نے اتنے کا لیا ہے, تو مزدوروں سے جو سمجھدار ہوتے ہیں مزدوروں سے منگواتے نہیں ہیں مال, خود ہی لاتے. تو اس طرح مطلب وہ بیچ میں یہ کٹوتیاں کر ڈالتے ہیں اپنی, تو یہ سب حرام اور دھوکہ بازی ہے.
پاپا یہ تو جتنے سیلز کے لوگ ہوتے ہیں اور کمپنی کی طرف سے سیلز مینیجر ہوتے ہیں, سیلز مین ہوتے ہیں, نارملی یہ دکانوں پر آ کے, دوائی کی دکان ہو چاہے پرچیزنگ کی کوئی بھی دکان ہو, وہاں آ کر وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ مال ہے اتنے بل زیادہ بنا دیں اتنا, اور باقی وہ اس سے خرید کے لے جاتے ہیں, اور دکاندار وہ سیلز مین سے بنا کے رکھتے ہیں کہ بل زیادہ کا بنا کے نہیں دیں گے تو یہ کسی اور دکان سے لے لے گا,
تو گناہگار تو ہوگا.
جی بابا,
جھوٹ جو ایسا کرے گا, سب تو نہیں کرتے ہوں گے.
جی بابا,
جو ایسا کرے گا گناہگار ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ حیدرآباد سے حاضر ہوا ہوں, احمد خان میرا نام ہے. تو میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سنی لوگ جو ہیں مدینہ شریف کا زیادہ ذکر کرتے ہیں, ہمارے نعت خان حضرات بھی نعتیں پڑھتے ہیں تو مدینہ شریف کا ذکر, اچھا اسی طریقے سے مقرر تقریر کرتے ہیں تو بھی مدینہ شریف کا ذکر. اپنے دعوت سلامی والے تو ماشاءاللہ انہوں نے ہر چیز کا نام, فیضان مدینہ, صحرائے مدینہ, مکتبۃ المدینہ, تو مکہ شریف کا ہم نے بالکل ذکر چھوڑ رکھا ہے. حالانکہ مکہ شریف حضور کی نسبت سے, یعنی حضور کا گنبد خضرا چونکہ مدینہ میں ہے, اس محبت سے ہم مدینہ کا ذکر کرتے ہیں.
جواب دے دیا آپ نے.
جی, اگر اس کو دیکھا جائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مکے سے کیا تعلق تھا, آپ کی ولادت باسعادۃ مکے میں ہوئی, آپ نے ظاہری زندگی کے 53 سال مکے میں گزارے ہیں, یعنی آپ کی ولادت, آپ کا بچپن, آپ کی جوانی مکے میں, اور آپ نے 10 سال صرف مدینہ شریف کے اندر گزارے ہیں. اس کے علاوہ جو مکے شریف کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے, لا اقسم بہاد البلد وان تحلم بہاد البلد, جس شہر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی ہے وہ بھی مکہ شریف ہے. اور مکہ شریف کے اندر بڑی چیزیں ہیں, کعبہ شریف, مسجد حرام شریف, مقام ابراہیم, صفا مروہ, جبل نور, جبل رحمت, اور اسی طریقے سے غار ثور, غار حرا, حج, عمرہ, سارے چیزیں مکے کے اندر ہوتی ہیں. تو مکہ شریف کا بھی ہمیں ذکر کرنا چاہیے, مدینہ شریف کی ہم صرف ذکر کرتے ہیں, مکہ شریف کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے. دوسرا, حضور کی نسبت سے ہم دیکھیں کہ حضور کو مکہ کتنا پیارا تھا. حضور نے جب ہجرت فرمائی تو مکہ شریف کی طرف مڑ کر دیکھا اور فرمایا, اے مکہ شریف, تیرے اندر اللہ کا گھر ہے, تو مجھے اتنا پیارا ہے کہ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں زندگی بھر تمہیں نہ چھوڑتا. اس طرح کی بہت سے, تو ہمیں مکہ شریف کا بھی ذکر کرنا چاہیے. بہت سے لوگ تو ایسے کرتے ہیں, یہ حج پر ایک جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی حج پر جا رہا ہے, مبارک ہو تمہیں. اس نے کہا, ہماری بھائی کیڑی حج جان, میں تو مدینہ شریف جا رہا ہوں. مطلب اگر حج فرض ہے کسی پر اور وہ نفی کر دے کہ میں کیڑی حج, میں تو حج تو جانا ہی نہ پہ, میں تو مدینہ شریف جا رہا ہوں, اس کی حج ہو جائے گی. تو ہمیں مکہ شریف کا, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے اس سے محبت رکھی ہے, اس کا ذکر فرمایا ہے, اس کا بھی ہمیں ذکر کرنا چاہیے. یہ میرا عرض کرنے کا مقصد تھا.
ہم مکہ مکرمہ زیادہ اللہ شرف و تعظیمہ کا ذکر نہیں کرتے, یہ تو کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا. تو بہت کرتے ہیں, اور میرے تو بہت سارے اشعار مکہ شریف کے متعلق مسائل بخشش میں دیکھے جا سکتے ہیں. یہ مکہ بھی میٹھا,
پھروں گے دیکھا یار مدینہ وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد وہ مکہ بھی میٹھا میٹھا وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ.
یہ دونوں شعر میرے ہیں. اس کے علاوہ الحمدللہ میں نے مکہ شریف کے تعلق سے, حج کے تعلق سے کئی اشعار لکھے ہیں, عرفات, منا, مزدلفہ.
میں پھر آ گیا یا الہی کرم کا تیرے شکریہ یا
الحمدللہ مجھ گناہ گھر کا شعر ہے. میں نے بہت اشعار لکھے مکہ شریف پر, اور حج کے لیے بھی الحمدللہ ہمارے دعوت اسلام والے بے شمار جاتے ہیں اور مدینہ پاک کی بھی حاضری دیتے ہیں. اب یہ کہ حج کس کے صدقے ملا, مکہ کو فضیلت کس کے قدموں کے توفیل ملی, تو یہ آپ کے سامنے. اب مسئلہ ہے کہ جو پی کے پاس ہے وہ سواگن کمر کی ہے. تو آپ نے, میں نے کہا خود جواب دے دیا کہ سرکار وہاں تشریف فرما اس لیے مدینہ مدینہ کرتے ہیں. میں تو کئی بار اپنے بیان میں کہتا ہوں کہ اگر سرکار لندن کو پاس کرتے ہیں نا لندن میں تشریف فرما, ہم لندن لندن کرتے ہیں. لیکن ہم کیا کریں, لندن لندن نہیں کر سکتے. مدینہ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مزار پر انوار بنایا.
مدینہ اس لیے جانو دل سے ہے پیار, پیارا مدینہ اس لیے عطار, جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں کے رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں.
تو اصل مسئلہ مسئلہ وہ
ہے, بے شک انجمن آرا دلہن مگر ساری بہار دلہنوں میں دولہ کے گھر کی ہے کعبہ, دلہن ہے تربت اطہر نئی دلہن یہ رشک آفتاب وہ بنی مگر جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے. سرسبز وصل یہ ہے سیاہ پوش ہجر وہ چمکی دوپٹوں سے ہے جو حالت جگر کی ہے.
اب یہ کہ جو آپ نے فرمایا نا اس میں معاذ اللہ کوئی مکے کا اگر کوئی ذکر کم کرتا اس پر حکم شرعی کوئی نہیں لگتا, ٹھیک ہے نا. تو ذکر مدینہ بھی در حقیقت ذکر مکہ بھی ہے. میرے آقا کا جب ذکر کر لیا تو سب کا ذکر کر لیا. اب جیسے کہ یہ بتائیے کہ قرآن پاک میں ذکر اللہ کا حکم ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی نعت شریف پڑھتا تو کیا کہیں گے آپ؟ کسی بھی عالم کو پوچھ لیں وہ یہی کہے گا یہ بھی ذکر اللہ ہے. دیکھے نعت شریف جو ہے نا یہ بھی ذکر اللہ. یہ علماء بیٹھے ہیں میری تائید کریں گے یا تکذیب کر دیں تو میں رجوع کر لوں گا. ذکر مصطفیٰ ہے نا یہ ذکر اللہ ہی ہے. خطبہ یہ بھی ذکر اللہ ہے. تلاوت بھی ذکر اللہ ہے. صلاۃ و سلام ذکر اللہ. درود شریف بھی ذکر اللہ, ٹھیک ہے نا. تو اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ مدینہ شریف میں تو اس لیے مدینہ کا ذکر کرتے ہیں. آپ حیدرآباد سے آئے, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے حیدرآباد کا تذکرہ کیا کہ میں حیدرآباد سے آیا ہوں, پھر حیدرآباد میں یوں ہوں, حیدرآباد میں یوں ہوں. حیدرآباد کی اگر آپ دو چار خوبیاں بیان کریں تو کوئی اگر اعتراض کرے تو ظاہر ہے کہ اس کے اعتراض کی جگہ بنتی نہیں. آپ حیدرآباد سے, حیدرآباد سے ذکر کریں گے. تو ہم مدینہ شریف میں چونکہ ہمارے محبوب تشریف فرمائیں اس لیے ہمارے لب پر مدینہ جاری ہو جاتا ہے. وہ ہے نا من احب شیئن اکثر ذکرہ, کہ جو جس چیز سے محبت کرتا ہے اکثر اس کا ذکر کرتا ہے. تو ہم کو مدینہ شریف سے اس لیے محبت ہے. تو مدینہ شریف سے محبت ہے تو اب کوئی نعوذ باللہ اس کا مفہوم مخالف یہ لے لے کہ مدینہ سے ذکر نہیں ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب حضرت علامہ نور الدین شتنوفی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے. انہوں نے بہجت الاسرار لکھی ہے. تو سب بھی جو علماء سبھی جانتے ہیں بہجت الاسرار, جو غوث پاک اور دیگر اولیاء کرام کی سیرت پر مستند ترین کتاب ہے. جتنی بھی غوث پاک کی شان میں کتابیں لکھی جاتی ہیں سب کا ماخذ وہی ہوتی ہے. اب اگر اٹھ کر کوئی کہہ دے کہ یہ اتنے بڑے ولی اللہ نے یہ غوث پاک کی سیرت پر اتنی بڑی کتاب لکھ دی عربی میں اور ولیوں کا ذکر کیا, حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں کتاب کیوں نہیں لکھی, اس کا کیا اعتراض بنے گا؟ تو اب اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر کسی نے اتنی موٹی کتاب لکھی تو میں بولوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اولو العزم رسول تھے, ان کی شان میں انہوں نے کیوں نہیں لکھی؟ اس کا کیا جواب بنے گا؟ آپ اپنے والد صاحب کا ذکر کرتے ہیں یا اپنے والد کا ذکر کرتے ہیں یا اپنے چچا کا ذکر کرتے ہیں, جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کرتا ہے. تو مدینہ منورہ جو ہے یہ ہمیں زیادہ عزیز ہے اور مکہ مکرمہ ہمارے سر کا تاج ہے الحمدللہ. اور دعوت اسلامی والے مکہ شریف کی سرزمین پر ایک تعداد ہے جو اپنے پاؤں میں جوتی بھی نہیں پہنتے, اس کا احترام کرتے کیا ہے, یہ بھی آقا کی گزر گاہیں ہیں. لیکن مدینہ منورہ جو ہے یہ مکہ مکرمہ سے افضل ہے.
حاجیوں آ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, حاجیوں آ شہنشاہ کا روزہ کا کعبہ دیکھو,
حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا مشورہ کہ اشعار فی الحال نہ پڑھے ہیں، کیونکہ یہ بزرگ جو ہے نا یہ اپنے ہی ہیں اور اپنی محبت میں تشریف لائیں، کوئی احسان ہو کہ بیچاروں کو ایزا یا دل آزاری، کوئی یہ سمجھے کہ میں وہ ہوں، یہ وہ نہیں ہے، یہ بھی آقا کے غلام ہیں. اور انہوں نے جو بھی بات کی ہے یہ بھی ٹھیک ہے، ان کو حق ہے، یہ پوچھا انہوں نے، اچھی بات ہے، پوچھنا چاہیے دل میں وسوسے پالنے کے بجائے.
یہ بد مذہب لوگ سوال کرتے ہیں اس قسم کے تاکہ آپ جواب دیں گے، ہمارے دوسرے ساتھیوں کو پتہ چل جائے گا کہ ان کو کیا جواب دینا ہے، ورنہ حضرت کا وہی عقیدہ جو ہم سب.
الحمدللہ وہ تو ان کے انداز بتا رہا تھا کہ یہ لے محبت ہے، تو میں کیا آپ کو مطلب جواب بتاؤں گا یار. آپ حضرات اس کے جوابات جانتے ہیں، اعتراض کی دنیا تو بہت وسیع ہے، وہ لوگ طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں. اب جیسے کہ صرف نعتیں پڑھتے ہو، مناجات نہیں پڑھتے ہو، تو الحمدللہ میں نے اتنی مناجاتیں لکھی ہیں کہ شاید اردو شاعر نے 100 سال میں کسی نے نہ لکھی ہو. اگر واقعی میں اگر یہ ہاں بالکل میں نے سینکڑوں، شاید ہو سکتا ہے کہ 1500 شعر لکھے ہوں مناجات کے، اور الحمدللہ میری مناجاتیں اس وقت بہت پڑھی جاتی ہیں لکھی ہوئی. یہ آپ حضرات کو ہو سکتا ہے نہ پتا ہو، لیکن وسائل بخشش میں الحمدللہ میری اتنی منا جاتے ہیں کہ کسی سنی شاعر نے نہیں لکھی ہوں گی. تو اس سے بھی یہی کہ مطلب ہم کو نعوذ باللہ تھوڑی کہ اللہ سے محبوب کو بڑھا دیا ہے. ہاں مکہ المدینہ تو افضل من مکہ ہے نا، کہ مکہ مکرمہ یہ مدینہ تو یہ بات افضل ہے، اور کعبہ شریف جو ہے یہ سرزمین مدینہ سے افضل ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین کے جس ٹکڑے پر تشریف فرما ہے، آپ کا وجود مسعود جہاں ہے یعنی جو اصل روضہ ہے، وہ جگہ کعبہ بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے، وہ عرش کرسی بلکہ جنت سے بھی افضل ہے وہ جگہ. تو وہ افضل جگہ کیوں افضل ہے؟ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود مسعود یہاں تشریف فرما. تو سرکار تو ان ہر چیز سے افضل ہیں، ساری مخلوق میں افضل ہیں، تو چونکہ سرکار جہاں ہیں تشریف فرما ہے، ہم اسی جگہ کا زیادہ ذکر کرتے ہیں. اور یہ ایک عین فطرت ہے آدمی کی کہ جہاں محبوب ہوتا ہے وہاں اس کا رخ ہوتا ہے. تو اس سے مطلب یہ کہ وہ دوسری جگہ کی نعوذ باللہ توہین ہو گئی، ایسا نہیں ہے. مکہ شریف کا بھی اپنے یہاں ذکر ہوتا ہے، لیکن یہ واقعی آپ کی بات صحیح ہے کہ مدینہ شریف کا ذکر زیادہ کیا جاتا ہے، اور یہ ایک طرح کی تقسیم ہو گئی ہے کہ بعض لوگ مطلب ہے کہ وہ چڑھ کر زیادہ مکہ مکہ کرتے ہیں، پھر یہ دیوانے جوش میں زیادہ مدینہ مدینہ کرتے ہیں، ورنہ ہمارے آقا مکی بھی ہیں مدنی بھی. مکہ بھی میٹھا ہے، مدینہ بھی پیارا ہے، اور مکہ بھی ہمارا ہے، کسی اور کا نہیں ہے، مدینہ بھی ہمارا ہے. مدینہ وہ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعائیں بھی تو مانگی ہے نا کہ مدینہ کے مد میں اور ہمارے مطلب نے سب میں برکت، اللہ نے مکے کی جنگل کو حرم کیا اطراف کو، تو میں مدینہ کو حرم بناتا ہوں، اس طرح کی روایتیں تو ہے نا. بلکہ اس طرح کی روایتیں بھی ہیں کہ ہمارے دل میں مدینہ کی محبت دے اور مدینہ کی زیادہ محبت دے، اشد و حبا. تو اس طرح مطلب یہ کہ ذکر مدینہ زیادہ کرتا ہے نعوذ باللہ، اس کا مفہوم مخالف ہرگز نہیں ہے کہ وہ مکہ مکرمہ کا مخالف ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب مزید جواب آپ ہی سکھا دیجئے ہم کو، مائک دو، یہ مدینہ کے فضائل بتائیں گے ہم کو کہ ہم کیوں مدینہ مدینہ کرتے ہیں. اب کوئی بھی ایزا کسی کو نہیں پہنچانی ہے، یہ ہمارے ہیں سنی عالم ہیں، یہ بتا رہا بھی. اور اگر ہم ٹھیک ہے تعارف نہیں بھی تھا اس وقت بھی میں سمجھ گیا تھا کہ یہ ہمارے اپنے ہیں، یہاں دوسروں کا کام کیا. الجنس و یمیل و الی الجنس، جنس جنس کی طرف میلان رکھتی ہے، تو یہ ہمارے ہماری طرف تشریف لے آئے. الحمدللہ
بیٹھے ہیں حیدرآباد کے حوالے سے، وہ جانتے ہیں ایسے کئی سوال کیے گئے، تو الحمدللہ جتنے بھی علماء اہل سنت ہیں دعوت اسلامی کی وکالت کرتے ہیں، ہماری ہی یہ تحریک ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے.
آمین آمین.
اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سب اس شاکان پر قائم و دائم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حافظ.
کے پروگراموں میں اور اجتماعات کے اندر جاتا رہا ہوں، میں تو اس وقت سے دعوت اسلامی سے اجتماعات کے اندر حاضری دیتا ہوں جب سے صحرائے مدینہ کراچی والا اور ملتان والا صحرائے مدینہ بھی نہیں بنا تھا.
اللہ.
اور یہ جتنے اجتماعات ہوئے ہیں کوئی ایک دو سال ناغا ہوا ہو، ہر سال وہاں حاضری دیتا ہوں،
ملتان شریف
بھی اور کراچی میں بھی.
الحمدللہ.
آپ اپنے آصف صاحب یا دعوت اسلامی کے یہاں حضرات بیٹھے ہیں ان سے پوچھنا.
نہیں مطلب آپ کو فرما دیا کافی.
فیضان علماء سنت
انشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ
میرے لیے السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
میرے لیے بڑی باعث سعادت ہے کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور آپ کے دیدار سے مستفیض ہو رہا ہوں. مدنی چینل کے ذریعے سے ویسے تو میں آپ کی دیدار سے مستفیض ہوتا ہی رہا، اور آج الحمدللہ بنفس نفیس بھی آپ کے دیدار سے مستفیض ہو رہا ہوں، اور آپ سے کچھ نصیحت اور کچھ دعا کا بھی طلبگار ہوں. آپ کی بارگاہ میں دو سوال عرض ہیں. ایک تو یہ کہ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان کہ قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ، اس فرمان کے مطابق کسی عالم دین نے، کسی مقرر نے یہ کہا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا قدم صرف قادری اولیاء کے گردن پر ہے اور دیگر سلاسل کے اولیاء کے گردن پر نہیں. اس کے متعلق آپ ہمیں کیا نصیحت فرمائیں گے، کیا رائے دیں گے؟ اور دوسری آپ کی بارگاہ میں یہ گزارش ہے کہ میں حیدرآباد شہر سے آیا ہوں، میرے بھی کافی دوست ہیں جو دعوت اسلامی کی تحریر سے تعلق رکھتے ہیں، اور میں خود بھی ایک بہت بڑا سپورٹر ہوں دعوت اسلامی کا، حمایتی بھی ہوں اور محب بھی ہوں، محبت کرنے والا ہوں اور آپ سے بھی محبت کرتا ہوں، چونکہ آپ اہل سنت والجماعت کے مقتدر عالم دین امیر دعوت اسلامی جو اتنا بڑا ایک نیٹ ورک لے کے چل رہے ہیں، ہمیں ایک بہت بڑا فخر بھی ہے اور ہمیں ایک ناز بھی ہے کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے اندر اتنی بڑی تحریک جو ہے پوری دنیا کے اندر کام کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس تحریک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اکثر و بیشتر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے بعض دعوت اسلامی سے تعلق رکھنے والے لوگ، صرف وہ حضرات کے جو دعوت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو اسلامی بھائی کہتے ہیں. میرا یہ سوال یہ ہے، اور ان سے بھی بعض مرتبہ پوچھنا ہوا، کہ جو دعوت اسلامی کی تحریک سے تعلق نہیں رکھتے لیکن مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کے بڑے پکے ہیں اور پکے سنی ہیں، عاشق رسول بھی ہیں، ان حضرات کو آپ اسلامی بھائی کیوں نہیں کہتے؟ جبکہ صرف اسلامی بھائی کا جو ورڈ ہے، جو لفظ ہے، یہ خاص طور پر دعوت اسلامی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ہی متعلق بولا جاتا ہے. اس کے متعلق جو ہے وہ کچھ روشنی ڈالی جائے. دوسرا یہ سوال آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنی ہے کہ جی حضرت کیا فرمائیں، تیسرا سوال آپ کی بارگاہ میں، جی تیسرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ مجھے بعض نصیحتوں سے نوازیں اور بعض دعاؤں سے نوازیں کہ میں آپ کی دعاؤں کا اور نصیحتوں کا طلبگار ہوں. اللہ تبارک و تعالی آپ کا سایہ میری پوری زندگی اور ہم سب کی تمام زندگی قائم و دائم فرمائے.
قدمی ہاذہ علی رقبت کل ولی اللہ. اب اس پر تو بعضوں نے کلام کیے ہیں, یہ قادری سلسلے والوں کا تو میں پہلی بار سن رہا ہوں, ورنہ یہ کہ ان کے دور کے اولیاء کرام پر قدم تھا یا رہتی دنیا تک کے لیے, اس طرح کے بھی بعضوں نے کلام کیا لکھا بھی اس پر. ایک مستند کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ اس وقت غریب نواز خراسان کی پہاڑیوں میں عبادت فرما رہے تھے, جب سرکار غوث اعظم نے فرمایا قدمی ہاذہ علی رقبت کل ولی اللہ کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے, تو اس پر آپ نے بتایا کہ نہیں بلکہ آپ کا قدم تو میری آنکھوں میرے سر پر ہے. تو یہ غریب نواز غوث پاک کے مرید نہیں تھے. اس طرح سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اپنے مقام پر تھے, تو انہوں نے وہاں کیونکہ وہ بیان ریلے ہوتا تھا نا روحانی کنیکشن سے, ہمارا ٹیلی فونک ہوتا ہے نا وہ روحانی کنیکشن تھا, تو اولیاء کرام مختلف مقامات پر وہ اپنے اپنے آستانوں پر اپنے مریدین کے ہمراہ اور اس طرح وہ سنا کرتے تھے آواز میرے غوث پاک کا, بغیر اسپیکر کے آپ کی آواز دور دور تک چلی جاتی تھی, سراپا کرامت تھے غوث پاک. تو ان سے بھی اس طرح کے الفاظ منقول ہے. تو اس سے مستند کتابیں جو تصوف کی ہیں ہمارے اولیاء کرام کی ہیں, اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ صرف غوث پاک کے مرید اولیاء کرام کے لیے یہ نہیں ہے.
اور علامہ شتنوفی رحمۃ اللہ تعالی نے بہجت الاسرار میں پوری ایک فصل ہی اس کے اوپر باندھی ہے کہ جس میں ان اولیاء کا ذکر کیا کہ جنہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ آپ کا قدم ہمارے آنکھوں پر یا گردن کے اوپر ہے.
الحمدللہ. چلیے بھائی, اور رہتی دنیا تک یعنی کہ امام مہدی تک, امام مہدی تو خیر بہت بڑے امام ہیں اور خود ہی آپ مجتہد ہوں گے نا امام مہدی تو, اور خلیفہ راشد بھی ہوں گے. اب دوسرا سوال اسلامی بھائی, تو یہ تو پھر ہم تو پھنس جائیں گے, ہم تو یہ ہمارے جامعہ المدینہ میں جس کی دستار بندی ہوتی ہے ہم تو اسی کو مدنی بولتے ہیں. اب کوئی اٹھ کر بول دے یہ احسن و برکات والے کہ بھائی ہم بھی ہم کو کیوں مدنی بولتے, ہم بھی مدینے سے پیار کرتے ہیں. تو یہ ہر ایک کا اپنا اپنا کوڈ ہوتا ہے, اس لیے وہ سل جب یہ دعوت اسلامی نے اٹھان لی نا دعوت اسلامی, تو مجھے ڈر لگا کہ کیونکہ مخالفین کی بھی تعداد تو ہوتی تھی, اپنوں سے بھی مسائل تو ہوتے تھے, اب بہت کم رہ گئے. کہ یہ نہیں کہ ہم کو دعوتی دعوتی کہہ کر یہ لوگ مطلب نہیں کہ چڑھائے نہیں, تو اس لیے میں نے اسلامی بھائی مشہور کر دیا کہ جو دعوت اسلامی والا ہے وہ اسلامی بھائی. ویسے جنرلی ہم جب بیان کرتے ہیں تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہم کہتے ہی ہیں, لیکن جو دعوت اسلامی سے منسلک ہوتا ہے وہ اسلامی بھائی ہمارے یہاں کہا جاتا ہے اس کو, اور جو اسلامی بہن جو دعوت اسلامی سے منسلک ہوتی ہے اس کو عام بول چال میں ہم لوگ اسلامی بھائی اسلامی بہن کہتے ہیں. تو ہر ایک کے اپنے اپنے کوڈ ہوتے ہیں اور اصطلاحات ہوتی ہیں, اس میں میں نہیں سمجھتا کوئی ناراضی کی بات ہے, اس میں حرج کیا ہے. ہر قوم کا ہر قبیلے کا الگ الگ وہ ایک اپنا مخصوص لقب تو ہوتا ہے, یہ سر نیم, کوئی شیخ ہوتا ہے کوئی سید, تو خیر وہ حسب نصب کے حساب سے ہوتے ہیں, ورنہ بہت سارے وہ. تو یہ ہمارا سرنے میں ایک طرح سے اسلامی بھائی یہ کہتے ہیں, اس پر میرا خیال ہے کہ کوئی اعتراض بن نہیں رہا. اب بھی ہمارے اسلامی بھائی ہیں, اگر کہہ بھی ہم کہہ بھی دیتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ہو, تو اب اس میں تو پتہ نہیں کون کون بیٹھا ہوتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہوگا جو کہ صراحتاً اسلامی بھائی نہیں ہوتا ہوگا, تو اب جب یا ایھا الناس کہیں گے تو وہ سب آ ہی گئے اس میں, یا ایھا الذین آمنوا کا تو اس میں پھر صرف ایمان والے رہ گئے. اب یا ایھا الذین آمنوا میں وہ ظاہر ہے کہ اسلامی بہنیں بھی آ گئے, اسلامی بھائی بھی آ گئے, مرد عورت سبھی آ گئے. تو یہ ہمارا بہرحال کوٹ ہے اور اس میں غالباً اعتراض کو بنتا نہیں ہے, صرف وسوسہ ہے. تو ہم کہہ دیتے ہیں آپ کو اسلامی بھائی, ہمارے اسلامی بھائی. چلیے اب مدنی ہولیا والے بن جائیں, ارے امام تو پھر آفیشیل اسلامی بھائی بن جائیں. دو ہی سوال دے لو آپ کے, تو اس میں برا نہیں مانے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ.